السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام آپ کے دیے گئے متفرق سوالات پر مبنی ہے جو آپ ای میلز کے ذریعے سے پوچھتے ہیں یا ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہم تک موصول ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے بھی سوالات ہیں جو پچھلے پروگرام میں ہم ٹیک اپ نہیں کر سکے، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور کچھ ایسے سوالات بھی آپ کے ذہنوں میں ہیں جو کہ پچھلے پروگرام کو دیکھ کر آپ نے وضاحت کے طور پر پوچھے ہیں اور پچھلے پروگرام کے حوالے بھی دیے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان سارے کوشچنس کو بھی ٹیک اپ کر لوں اس پروگرام میں. ہم اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں، اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مہمان بھی موجود ہیں. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جی السلام علیکم، آپ لوگ یہاں تشریف لائے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، پہلا کوشچن یہ جو پچھلے پروگرام ہی سے کسی نے وضاحت اس کی مانگی ہے، آپ نے پچھلے پروگرام میں فرمایا تھا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور ایک اور ڈسکشن میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو جہاد ہے اس کا اعلان ریاست کرے گی جب وہ مناسب سمجھے گی. تو ریاست کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اعلان کرے جہاد کا. اب جب ریاست کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا تو پھر ریاست جہاد کا اعلان کیسے کرے گی اور کیوں کرے گی؟
میں نے اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایک سلسلہ مضامین بھی اس موضوع پر شائع ہوا تھا جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے. یعنی جب آپ کسی خطہ ارض میں ایک قوم کا نظم اجتماعی قائم کرتے ہیں تو اس کو ریاست کہا جاتا ہے. اس میں کچھ لوگ حکومت کی ذمہ داری سنبھالیں گے. تو اسلام کے تمام احکام کے مخاطب وہ ہیں، اسلام فرد کو مخاطب کرتا ہے. جو لوگ حکمران کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالیں گے ان کو مخاطب کر کے وہ یہ کہے گا کہ آپ جمعہ کا اہتمام کریں، وہ یہ کہے گا کہ آپ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں. اس کے تمام احکام کے مخاطب افراد ہیں، ریاست بحثیت ریاست اس کی مخاطب نہیں ہے. اس لیے ریاست کے بارے میں تو زمانہ طے کرے گا کہ وہ کس طرح کی ریاست ہے. آپ کے علم میں ہے کہ قدیم زمانے میں ریاستیں فتوحات کی بنیاد پر قائم ہوتی تھی، موجودہ زمانے میں اب قومی ریاستیں اور نیشنل سٹیٹس ہیں جو بین الاقوامی قوانین کے تحت قائم ہوتی ہیں یا سمجھوتوں کے تحت قائم ہوتی ہیں. جیسے پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو جب برطانیہ عظمیٰ سے علیحدگی کا فیصلہ ہوا اور آزادی کی تحریک کامیاب ہو گئی تو اس موقع پر دو ریاستیں قائم ہوئیں، ہندوستان کی ریاست، پاکستان کی ریاست. یہ اس سمجھوتے کے مطابق قائم ہوئی جو انگریزوں کے مابین، ہندوؤں کے مابین اور یہاں کے مسلمان قائدین کے درمیان ہوا.
ٹھیک.
یعنی مسلم لیگ تھی، کانگریس تھی، اور دوسری جانب انگریز تھے جو پہلے سے حکومت کر رہے تھے یہاں پہ. اس سمجھوتے کے تحت یہ ریاست وجود میں آ گئی. یہ ایک قومی ریاست تھی، ایک نیشن سٹیٹ تھی. تو اس وجہ سے اس کے کسی مذہبی رنگ میں ڈھلنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں جو لوگ حکمران ہوں گے، جو اس کی ذمہ داری سنبھالیں گے، جو اس کا نظم چلائیں گے، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ بدھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہندو بھی ہو سکتے ہیں. ان کا مذہب ہوگا، مذہب انہیں مخاطب کرے گا، مذہب انہیں احکام دے گا. آپ کو میں نے کئی مرتبہ یہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس وقت آپ ایک نظم قائم کرتے ہیں
جی
تو وہ افراد ہیں کہ جو اپنا منشور لے کے آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس نظم کو کن اصولوں پر قائم کرنا چاہتے ہیں. ان کے اصول کسی خاص عزم سے استنباط کر کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی خاص نظریہ بھی رکھ سکتے ہیں، ان کے کوئی مذہبی تصورات بھی ہو سکتے ہیں، ان کے کوئی رسوم اور روایات بھی ہو سکتی ہیں. وہ ان سب کو ماخذ بنا کے قانون سازی کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے بہت سی چیزوں کے مخاطب ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، وہ یا قومی ریاست ہوگی یا فتوحات کی بنیاد پر قائم ہوگی. وہ ایک اعتباری شخصیت ہے، اس کا کوئی مذہب نہ ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے. حکمرانوں کا مذہب ہوگا اور انہی سے مطالبے بھی کیے جاتے ہیں.
تو گویا آپ کے جواب سے جو میں سمجھاؤں وہ یہ کہ ریاست کا مذہب نہیں ہوتا، اور جہاد دراصل حکمران اس کا اعلان کرے گا، ریاست نہیں بلکہ حکمران اعلان کرے گا، اور یہ دو علیحدہ
علیحدہ تمام احکام کے مخاطب حکمران ہی ہوتے ہیں،
اور یہ دو علیحدہ.
آپ اگر ریاست اور حکومت کے عنوان سے وہ مضمون پڑھیں جو میں نے بعد میں توضیحات کے ذیل میں لکھا تھا، تو اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیے یہی وہ چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں دو گروہ بن گئے ہیں. یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے ایک قومی ریاست بنائی. اس قومی ریاست میں لوگوں کی کیا حیثیت ہے وہ انہوں نے 11 اگست کو بیان کر دی. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہاں شریعت ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیوں نہیں ہوگی.
ٹھیک.
تو حکمران جب ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو ان کے اوپر یہ پابندی نہیں عائد کی جا سکتی کہ وہ اپنا مذہب بھی چھوڑ دیں، اپنی روایات بھی چھوڑ دیں، اپنے رسوم بھی چھوڑ دیں، اپنے تصورات بھی چھوڑ دیں. وہ آخر کوئی مذہب ہوگا جس کے ماننے والے ہوں گے، کوئی رسوم روایات ہوں گی جن کو وہ اپنی رسوم روایات قرار دیں گے، ان کی کوئی ثقافت ہوگی، ان کا کوئی تہذیبی پس منظر ہوگا. اسی کے اندر رہ کر وہ قانون سازی بھی کرتے ہیں اور حکمرانی کی ذمہ داریاں بھی انجام دیتے ہیں. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں حکم کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے، تو اس کا ظہور کہاں ہوگا؟ اس کا ظہور اصل میں حکمران انسانوں سے ہوگا.
ٹھیک ہے,
یہ فرق ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ اس میں تضاد تلاش کر لیتے ہیں. یہ بحث بالکل الگ ہے. ریاست ایک اعتباری شخصیت ہے اور افراد جیتے جاگتے افراد ہوتے ہیں, وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں, بدھ بھی ہوتے ہیں, ہندو بھی ہوتے ہیں, وہ کسی مذہب کسی نقطہ نظر کے ماننے والے ہو سکتے ہیں, ان سے مطالبات بھی کیے جاتے ہیں, ان سے گفتگو بھی کی جاتی ہے, ان سے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ تمہارا مذہب تمہیں یہ حکم دیتا ہے, تمہیں اس کی پیروی کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے, ایک دوسرا میں کوئسچن کرتا ہوں, اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. یہ کوئسچن بھی جاوید صاحب پچھلے ہمارے پروگراموں سے ہی ایک ریفرنس دے کے لیا گیا ہے. آپ نے مختلف پروگراموں میں جو ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, آپ دین پہنچا دیں گے اور دین میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ انا ہدینا السبیلا اما شاکروں و اما کفورا. لیکن جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنی یہ والی بات جو ہے اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس بات پر نہیں ہوتا, یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جب رسول آتے ہیں تو اتمام حجت کا قانون آتا ہے, اور اتمام حجت کا قانون جب نافذ ہوتا ہے تو جو نہ ماننے والے ہیں ان کو سزا بھی دے دی جاتی ہے, یہیں پر سزا دے دی جاتی ہے, اس کا فیصلہ آخرت میں نہیں چھوڑا جاتا. جبکہ عام جب نبی آتا ہے یا عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں تو اتمام حجت کا قانون نہیں ہوتا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا کفر کا راستہ اختیار کرے. یہ دو الگ الگ اس طرح سے سیناریو کیوں ہیں؟
ایک یہ بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ جس اصول پر بنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ میں فلاں شخص کو فلاں قوم کو اتنی مہلت دوں گا اور اس مہلت میں میں یہ دیکھوں گا کہ وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. اس کے لیے انسان کو ارادہ بھی دیا گیا, اختیار بھی دیا گیا. یہ مہلت خدا کی مقرر کردہ مہلت ہے. اس مہلت کا قانون یہ ہے کہ اس میں کوئی جبر نہیں, اس میں لوگ آزاد ہیں, وہ جو رائے چاہے قائم کریں. جس وقت کائنات کا پروردگار اس مہلت کے خاتمے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد تو باغ اس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے.
تو وہ مہلت کسی صورت میں دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے, کسی صورت میں وہ آخرت تک چلی جاتی ہے.
دنیا میں کیوں ختم کی گئی؟ یعنی یہ بتایا گیا کہ دنیا میں اس لیے ختم کی گئی تاکہ لوگوں کو جزا و سزا کے بارے میں جو اشکال درپیش ہے اس کا جواب دیا جا سکے. لیکن انسان کا مسئلہ کیا ہے, وہ چیزیں جو عقلی نوعیت کی ہوتی ہیں ان پر وہ بحث ختم نہیں کرتا, ہوتی رہتی ہے. یعنی ایک چیزیں حسی ہیں, میرے حواس کی گرفت میں آ گئی ہیں, جیسے تجربے اور شہود پر مبنی چیزوں سے ہم سائنسی اصول استخراج کرتے ہیں, ان کی بنیاد پر بہت سے تصورات قائم کرتے ہیں اور پھر ان کو ایک حقیقت کے طور پر ماننا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ چیزیں جو عقلی استنباط سے تعلق رکھتی ہیں, انفرنس سے تعلق رکھتی ہیں, ان میں بحث ہوتی رہتی ہے. یعنی ان میں چونکہ نامحسوس کی طرف بڑھنا ہوتا ہے, محسوس سے نامحسوس کو جاننا ہوتا ہے, جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں یا ہمارے حواس کی گرفت ہوتی ہیں ان کے ماورا چیزوں کو دریافت کرنا ہوتا ہے, تو اس میں استدلال کیا جاتا ہے. یہ استنباطی استدلال ہے جس کو آپ انفرنس کہتے ہیں. یعنی آپ نے کچھ حقائق کا مطالعہ کیا اور پھر اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے, عقلی نتیجہ ہے, اس پہ بحث جاری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بحث میں ایک یوں سمجھ لیجئے کہ معمل کی سطح کے اوپر, لیبارٹری کی سطح کے اوپر تجربہ کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیے میں مداخلت کر رہا ہوں. اس وقت ساری بحث کیا ہے؟ اگر آپ الحاد کی بحث کا مطالعہ کریں تو وہ بحث ساری کی ساری دو نقطوں میں سمیٹی جا سکتی. ایک یہ کہ کائنات کے اندر ایک نظم صدیوں نہیں کرنوں نہیں اربوں سال سے چل رہا ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں آپ سے آپ ہوتی چلی جا رہی ہیں, ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے جس کے تحت چیزیں وجود میں آتی ہیں, اپنی عمر پوری کرتی ہیں, چلی جاتی ہیں. یہی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کا باعث بنتی ہے کہ آپ سوالات کریں.
صحیح,
اللہ تعالیٰ اگر روز کسی اخلاقی اصول پر مداخلت شروع کر دیں تو بحث کرنے کی گنجائش باقی رہے گی؟
نہیں رہے گی.
یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ نیکوں کے بارے میں بدوں کے بارے میں روز فیصلے صادر ہونے شروع ہو جائیں تو اس کے بعد یہ الحاد کی ساری بحث ختم ہو جائے گی. یہ اصل میں بحث پیدا ہی اس سے ہوئی ہے کہ ایک عادی قانون ہے جو دنیا کے اندر چل رہا ہے, اور اس عادی قانون کو ایک ابدی قانون اور ازلی قانون سمجھنے کی غلطی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے, تو اس موقع پر مداخلت کر کے دکھائی جاتی ہے. اس لیے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ مہلت کا خاتمہ ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے یہ تمہیں مہلت دی گئی تھی, اس میں اب یہ الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے, یہ 3 دن میں ختم ہو جائے گی, یہ 4 مہینے میں ختم ہو جائے گی. یہ مہلت کے خاتمے کا پہلے اعلان کیا جاتا ہے.
اس کے بعد
آپ دیکھیے کہ سیدنا صالح علیہ السلام کے معاملے میں اونٹنی نامزد کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ مہلت کا خاتمہ ہے, جس دن تم یہ اقدام کرو گے اس کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے تمہیں حق حاصل ہے, وہی اختیار ہے.
اسی طرح سورہ توبہ میں بھی مہلت دی گئی,
اسی طرح سورہ توبہ میں یہ بتایا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت
دی گئی,
اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. تو مہلت کا خاتمہ عام حالات میں موت پر ہوتا ہے, اور جب رسولوں کی بعثت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو الٹیمیٹم دیتے ہیں اس کے لحاظ سے مہلت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو یہ دو چیزوں کو خلط مبس میں ڈالنے کے نتیجے میں ہے. مہلت کی مدت میں قانون وہی ہے کہ کوئی جبر نہیں ہے, لیکن جس وقت خدا مہلت کو ختم کر دیتا ہے تو پھر تو ہم میں سے
ہر فیصلہ پھر آ جاتا ہے.
ہر شخص جب ہماری موت واقع ہوگی تو خدا کی بارگاہ میں ہوں گے, وہاں تو اختیار ختم ہو جائے گا نا. وہ عمل جو ہماری موت پر ہوتا ہے وہ رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں کسی قوم کے لیے زندگی میں ہو جاتا ہے.
ٹھیک,
بس اس کے سوا کوئی فرق نہیں.
جی میں یہاں سے لینا چاہوں گا, کوئی ہے کوئی کسی کو کوئسچن کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟
جب کائنات اتنی بڑی ہے تو کیا انسان نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے, اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قیامت ابھی دور ہے؟
یہ کائنات کو ایکسپلور کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ انسان کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مخصوص مدت تک تمہیں یہاں رہنے کی مہلت دی ہے, نہ کائنات کو ایکسپلور کرنے کی کوئی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے, نہ اس کی تسخیر کا کوئی ہدف اسے دیا گیا ہے. یہ انسان کا اپنا شوق ہے, جتنا پورا کرنا ہے کر لے, اور انفرادی طور پر ہم یہی کرتے ہیں. یعنی میری تمنائیں, میری آرزوئیں, میری امنگیں ہو سکتی ہیں, میں بڑے بڑے منصوبے بنا سکتا ہوں, آپ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد موت کا فیصلہ آ جاتا ہے. موت کا فیصلہ میری امنگوں اور میری آرزوؤں اور میرے منصوبوں کے لحاظ سے نہیں آتا, بچپن میں آ جاتا ہے, جوانی میں آ جاتا ہے, بڑھاپے میں آ جاتا ہے, جلدی آ جاتا ہے, دیر سے آ جاتا ہے. تو یہی معاملہ دنیا کی زندگی کا بھی ہے. یعنی جس طرح ایک فرد کے معاملے میں میری آرزوؤں اور میری امنگوں کے لحاظ سے موت کا وقت مقرر نہیں کیا گیا, کائنات کے لیے بھی نہیں کیا گیا. یہ خدا کا فیصلہ ہے, جتنی مہلت اس نے دینی ہے وہ دے گا. جس دن یہ مہلت ختم ہو جائے گی اس دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابھی آپ کے یہ منصوبے دنیا میں باقی تھے, آپ نے کوئی 15-20 شہر اور بسانے تھے, آپ نے چاند پر اور مریخ پر جانا تھا, ہم انتظار کرتے ہیں. نہیں, جس طرح فرد کے معاملے میں یہ اصول نہیں ہے, اس طرح قوم اور کائنات کے بارے میں بھی یہ اصول نہیں ہے. تو قیامت جب خدا کا فیصلہ صادر ہو جائے گا آ جائے گا. خدا نے کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے انسان کو یہ کہ وہ فلاں فلاں کام کرے اور کر لے گا تو اس کے بعد ہم دنیا کے خاتمے کا اعلان کریں گے. اسی وجہ سے یہ بات بھی درست نہیں ہے جو بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس دنیا کا سائنسی مطالعہ کیا جائے اور پھر دیکھا جائے گا یہ کب ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت بغتتاً آئے گی, یعنی ایک دن جب کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو گئے, تم سوئے ہوئے ہو گئے یا آرام کر رہے ہو گئے, خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہو گئے, اچانک اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دیں گے اور پھر اس کے بعد اس دنیا کا خاتمہ کر دیں گے. تو اس لیے دنیا کے خاتمے کا اس دنیا کو ایکسپلور کرنے یا اس کی تسخیر کرنے یا اس کو گرفت لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خدا کا فیصلہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ہر انسان کی موت کا فیصلہ صادر ہوتا ہے. یعنی ایک وہ فیصلہ ہے جو میرے آپ کے لیے کسی بھی وقت صادر ہونا ہے, اسی وقت صادر ہو سکتا ہے, کل صادر ہو سکتا ہے, 10 سال بعد صادر ہو سکتا ہے. تو دنیا کی زندگی کا فیصلہ بھی اسی طرح کا ہے. اس کا تعلق کسی منصوبے سے نہیں ہے کہ یہ ہم پورا کر لیں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ پابند ہے, قیامت اس سے پہلے نہیں آئے گی.
جاوید صاحب, یہ کوشچن آیا ہے جو کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے لحاظ سے بڑا ویلڈ کوشچن ہے. آج کل ایک کرنسی انٹروڈیوس ہو رہی ہے, ڈیجیٹل کرنسی, اور مختلف جگہوں پر اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. بہت ساری ڈیجیٹل کرنسیز ہیں, کئی ممالک میں یہ غیر قانونی بھی تصور کی جاتی ہے, کہیں پر یہ کہا جاتا ہے یعنی فراڈ ہے. ڈیجیٹل کرنسی کا, اس کو اگر ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا جائزہ لیں تو یہ ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی, ورچوئلی کہیں ایگزسٹ کرتی ہے, لاجیکل ہے, سافٹ ویئر کے اندر ہے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟
اسی طرح دیکھنا چاہیے جیسے اس سے پہلے ہم کرنسی کو دیکھنے کی غلطی میں مبتلا رہے. عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ سونا لائیے کہیں سے اور اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ مبادلہ کریں.
صحیح,
آپ کی دلچسپی کی چیز ہے, ملیشیا میں میں یہاں رہتا ہوں, وہاں ایک ریاست میں علماء کی حکومت ہے اور پچھلے 25-26 سال سے علماء وہاں حکومت کر رہے ہیں. شمال میں ایک ریاست ہے وہاں, تو انہوں نے ایک زمانے میں سونے کے سکے جاری کر دیے اور یہ کہا کہ یہی کرنسی ہوگی. تو لوگوں نے شوق سے خرید کے گھر میں رکھ لیے اور اس کے بعد خاتمہ ہو گیا اس کا. تو اس لیے یہ جو کرنسی کے معاملات ہیں یہ اصل میں دنیا کے عرف پر چلتے ہیں.
ٹھیک,
یہ جو کاغذ آپ کی جیب میں ہے اور میری جیب میں بھی ہے,
اس کی بھی کوئی,
اس کے بارے میں آدمی کب خیال کر سکتا تھا کہ اس کی یہ حقیقت ہوگی کہ اس کو ہم دیں گے اور یہ ہمارے لیے ایک قوت بن جائے گا اور اس سے مبادلہ ہوگا اور یہ دے کے ہم دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں خرید کے لے آئیں گے؟ ایسا نہیں تھا نا. یعنی پہلے تو آپ کو مبادلہ کرنا ہوتا تھا, جا کوئی آپ چیز دیتے تھے یا
بارٹر سسٹم جو تھا,
یا بارٹر سسٹم مبادلے کا اصول تھا.
بالکل,
اور یا یہ ہے کہ سونے اور چاندی کو جو قیمتی دھاتیں تھیں بنا دیا گیا تھا, اس میں قیمت برابری ہوتی تھی. یعنی سونے کی وہ طاقت موجود ہوتی تھی عملی طور پر جو آپ کے لیے خریداری کا ذریعہ بنتی تھی. تو اب ایک کاغذ کا نوٹ ہے, अच्छा, इसी तरह से आप देखिए कि प्लास्टिक करेंसी वजूद में आती जा रही है। आप जेब में एक कार्ड डालते हैं, उसके बाद चले जाते हैं और सारे मामला बैंकारी के निजाम के तहत होते चले जाते हैं।
ठीक,
यानी कौन आदमी है कि जो आप अपनी जेब में हजारों डॉलर डाल के निकलता है? एक या दो कार्ड आपने डाले होते हैं और आप सारी दुनिया में जो कुछ खरीदना है खरीद लेते हैं। तो अगर कोई नई चीज ईजाद हो जाएगी तो वो इसी उसूल पर एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको बिल्कुल खालिस माशी उसूलों पर देखना चाहिए। मुबादले के तरीके आज के ज़माने में एक हो सकते हैं, माजी में दूसरे थे, मुस्तकबिल में क्या क्या वजूद में आ जाएंगे, इस पर मज़हब को कोई हुक्म लगाना भी नहीं चाहिए। मज़हब का हुक्म हमेशा अखलाकी होता है, यानी अगर उसके अंदर कोई अखलाकी कबाहत होगी तो हम ज़रूर ये कहेंगे कि इंसान का अखलाकी वजूद है जिसको पाकीज़ा रहना चाहिए। इसके सिवा दुनिया में किस चीज़ को आपने क्या हैसियत देनी है, उसके कवानीन क्या बनाने हैं, ज़ाब्ते क्या बनाने हैं, ये मज़हब का मौजू नहीं है। जो लोग इस तरह की चीज़ों को मज़हब का मौजू बनाते हैं वो जल्द या बदेर शिकस्त खा जाते हैं।
आपने बजा फरमाया कि मज़हब का मौजू नहीं है, लेकिन डिजिटल करेंसी के हवाले से जो एक जो कॉन्सेप्ट दुनिया भर में पाया जाता है वो ये कि इसकी जो वैल्यू है उसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत रैपिड होता है और बहुत बहुत ज़्यादा होता है। सोने में आमतौर पर इतना फ्लक्चुएशन एकदम से नहीं आता या दूसरी करेंसी में, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ये कि इसके बैक पे सपोर्ट कोई नहीं है। जैसे कागज़ का नोट जो मेरी जेब में रखा है उस पर लिखा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ। इस डिजिटल करेंसी को ओन कोई नहीं कर रहा, कोई बैंक नहीं कर रहा, कोई गवर्नमेंट नहीं कर रहा और नहीं कर रही गवर्नमेंट। और दूसरा फ्लक्चुएशन बहुत रैपिड होता है, तो इसमें इस बात का कवी इम्कान है कि किसी एक शख्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए और कोई दूसरा शख्स बहुत ज़्यादा फायदे में रहे। तो ये जुए की सी कैफियत बन जाती है, उस लिहाज से मैं जानना चाहता
हूँ। अगर एक फ़र्द की हैसियत से ये महसूस करता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें जुए से किसी सूरत हाल पैदा हो रही है, तो उसको अपनी अखलाकी तथहीर और पाकिजगी के लिए इससे हाथ खींच लेना चाहिए। यानी मज़हब का मुखातब तो फ़र्द है ना।
ठीक,
उसको हम ये कहेंगे कि वो अपने तमाम आमाल पर निगरान रहे। अगर वो महसूस करता है कि किसी जगह वो दूसरे को धोखा दे रहा है या उसमें धोखे का इम्कान पैदा हो रहा है, कोई ज़रर पैदा हो रहा है, किसी के लिए कोई नुकसान का वो बायस बन रहा है, तो वो अपनी तथहीर के लिए, अपनी पाकीज़गी के लिए ऐसे कामों से इज्तनाब करे। रहा ये मामला कि कौमी सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर किसी चीज़ को कबूल करना है, तो आपने ख़ुद फरमा दिया कि अभी इसको ना बैंक कबूल कर रहे हैं ना इसको हुकूमतें कबूल कर रही हैं। तो करेंसी चूँकि मुबादले की ज़मानत है, इसलिए या तो उसको किसी कौम का नज़्म इज्तिमाई कबूल करेगा या बैनुल अक़वामी कवानीन कबूल करेंगे, उसके बाद ही वो एक जायज़ काम होगा। तो इस वजह से इस वक्त तो ये काम बैनुल अक़वामी कानून के लिहाज से भी जायज़ नहीं करार पाया, तो हम इसमें खामखा राय देने के लिए क्यों बैठ गए हैं?
ठीक,
यानी इसको पहले उन सब मराहल से गुजरने दीजिए। अगर इसको बैनुल अक़वामी सतह पर कबूल कर लिया जाएगा तो ये ऐसी कबूलियत होगी जैसी अब क्रेडिट कार्ड की हो गई है, जैसे आपके डेबिट कार्ड की हो गई है, जैसे प्लास्टिक करेंसी वजूद में आ रही है, जिस तरह और दूसरी चीज़ें वजूद में आई हैं। ये जो आपका नोट है ये कोई एक दिन में मान लिया गया था। आप अगर चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हिंदुस्तान में कितने उलमा ने इस पर किताबें लिखी और एक लंबे अरसे तक ये बहस होती रही कि ये चीज़ क्या है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें अब ये काम करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा ये है कि हम ये देखें कि इसमें कोई अखलाकी कबाहत है तो फ़र्द को तलकीन करें कि वो अपनी अखलाकी तथहीर और पाकिजगी के लिए ऐसे कामों से बचने की कोशिश करें। कुरान मजीद ने देखिए जुए पर गुफ्तगू करते हुए बाज़ अखलाकी पहलू और बाज़ रूहानी पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलाई है। मसलन ये कहा है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि इसमें मुब्तला हो जाएगा तो ये तुम्हें खुदा की याद से और नमाज से गाफिल कर देगी। तो आप देखिए दीनी लिहाज से तो चीज़ें इस तरह भी छोड़नी पड़ती
हैं।
एक चीज़ मेरे बातिन पर असरअंदाज हो रही है, एक चीज़ मेरे अखलाकी वजूद को आलूदा कर रही है, एक चीज़ मुझे खुदा की याद से गाफिल कर रही है, एक चीज़ मेरी मजहबी हैसियत को मजरूह कर रही है, एक चीज़ नमाज में रुकावट बन रही है। ये सारी चीज़ें भी एक बंदा मोमिन की हैसियत से मुझे छोड़नी चाहिए। तो फ़र्द का अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बैनुल अक़वामी कानून जब किसी चीज़ को मुबादले की चीज़ के तौर पर तस्लीम कर लेगा, हो सकता है कि और 10 साल के बाद तस्लीम कर लिया जाए, तो उसके बाद आप क्या बहस करेंगे फिर उस पर? तो इस वक्त ये बहस मैं इसको कबल अज़ वक्त समझता हूँ, क्योंकि इसको पहले उधर से कबूलियत मिलनी चाहिए। यानी करेंसी का मामला यूँ नहीं है कि हमने एक दिन एक नोट छापा था और उसके बाद बैठ के उस पर बहस कर रहे थे। दुनिया में उसको कबूल आम हासिल हो गया, उसको मुबादले की एक ज़रूरत के तौर पर कबूल कर लिया गया, इसके बाद हमने भी उसको कबूल कर लिया। तो ऐसा ही होता है, कि दुनिया में जो चीज़ें मुबादले के तौर पर कबूल की जाती हैं, कभी उर्फ उसका फैसला करता है, कभी रसूम और रवाज फैसला करते हैं, कभी बैन अल-अक़वामी कवानीन फैसला करते हैं, वो जब फैसला हो जाता है तो हमारा कंसर्न बहसीत एक मुसलमान के सिर्फ ये होना चाहिए कि उसमें कोई अखलाकी खराबी तो नहीं है, बस। और अखलाकी खराबी तो सारी दुनिया मान ले तब भी हमें इज्तनाब करना है।
ठीक है, ठीक है जी।
क्या इस्लाम में जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ये एक क्राइम है, डिस्करेज की जाती है, एनकरेज की जाती है, इस पे इस्लाम का क्या मौका है?
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तो ये बताया है कि अगर आप आज़ादी से लोगों को माशी जद्दोजहद करने देंगे तो कंसंट्रेशन लाजमन पैदा होगी, ये खुदा का कानून है, इसको रोका ही नहीं जा सकता। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर यहाँ इस वक्त 10 लोग बैठे हुए हैं, इनको बराबर बराबर 5,000 रुपये दे दें और फिर इनसे कहें दुनिया में चले जाओ, तो कुछ देर के बाद इनमें से एक दो आदमियों के पास वो जमा हो गए होंगे, बाकी लोग महरूम हो चुके होंगे। इसको बयान किया है सूरह हशर में, ये कहा है कि इस वक्त बहुत से अम्वाल फतुहात के नतीजे में आ गए, अगर आपने निजी शोबे को दे दिए, आम अफराद के हवाले कर दिए, तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि होगा क्या, होगा ये कि ये सब के सब दौलतमंदों के हाथ में जमा हो जाएंगे आगे। कई ला यकूना दूलतुम बैन लगी आए मिनकुम, इसका इलाज क्या बताया है? ये बताया है कि नहीं, इर्तकाज़े दौलत नहीं होना चाहिए। ये बताया है कि लोगों के माशी अमल पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। नहीं, ये कहा है कि इनको आप नज़्म इज्तिमाई के पास रखें, दौलत का इर्तकाज़ तो होना है माशी अमल के नतीजे में, गरीबों की मदद के लिए आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो इस वजह से ये जो इस आयत को भी लोगों ने बहुत गलत समझा, वो ये ख्याल करते हैं कि कुरान मजीद ये कह रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, वो ये कह रहा है ऐसा होगा, और चूंकि ऐसा होगा तो इस वजह से इन अम्बाल को गरीबों के लिए खास रख लिया जाए। बल्कि कुरान मजीद की आयत जो है ये मईशत के पूरे अमल के बारे में ये बता देती है कि होता कैसे। तो इस पर आप जानते हैं कि दुनिया में जब मसनूई पाबंदियां लगाने की कोशिश की, बल्कि एक पूरा नज़रिया पैदा हुआ और उस नज़रिए के तहत दो बड़ी हुकूमतें वजूद में आईं, आधी दुनिया पर इस निज़ाम को नाफिज कर दिया गया, नाकामी हो गई। दुनिया में जो माशी अमल है ये जब भी चलेगा ये लाजमन इर्तकाज पैदा करेगा। देखना यह है कि इस इर्तकाज से जो नुकसानात होते हैं उनसे बचने की क्या तदबीरें करनी है, गरीबों को इससे बचाने के लिए क्या असबाब करने हैं, ये मजहब का मौजू है, इसको रोका नहीं जा सकता।
क्या इस वक्त दुनिया में तकरीबन 50 के करीब इस्लामी ममालिक हैं, तो क्या किसी को इस लिहाज से कि जहाँ इस्लामी बैंकिंग पूरे तरीके से प्रैक्टिस की जा रही हो किसी की मिसाल दी जा सकती है? और दूसरा, जो हमारे पाकिस्तान में इसी निज़ाम को चलाया जा रहा है, ये जुज़वी तौर पर या कुल्ली तौर पर इस्लामी है? अगर ये जुज़वी तौर पर है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी दिन ये अपने अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएगा, तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना दुरुस्त होगा या उस रिवायती निज़ाम को प्रमोट करने वाली बात होगी?
आपने कई सवालात इसमें जमा कर दिए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इनको अलग अलग करके अपना नुक्ता नज़र आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। देखिए, पहले एक बुनियादी बात समझ लेनी चाहिए, माशी निज़ाम तो एक बड़ी इस्तलाह है, मईशत में बेशुमार चीज़ें हो रही हैं। इस वक्त गालिबन आपकी गुफ्तगू का महवर हमारा बैंकारी का निज़ाम है। बैंकारी का निज़ाम कर्ज पर कायम किया गया है, ये बुनियादी तौर पर मनी लेंडिंग पर मबनी निज़ाम है
जी।
जब से ये कायम हुआ है ये इसी तरह से काम करता रहा है। कर्ज के बारे में इस्लाम की एक अखलाकियात है, वो अखलाकी उसूल ये है कि अगर आपके पास आपकी ज़रूरियात से ज़्यादा, यानी ज़ाती कारोबारी हाल मुस्तकबिल की ज़रूरियात से ज़्यादा कुछ है, और आपके किसी भाई को अपने किसी ज़ाती मसले में, किसी कारोबारी मसले में ज़रूरत पड़ गई है, तो आप उसको दे दें। इस्लामी अखलाकियात में यही पहला दर्जा है। आप नहीं दे रहे और कर्ज देते हैं तो ये भी नेकी का काम है, लेकिन इस नेकी के नतीजे में फिर किसी मनफियत का तकाजा न करें। यानी कर्ज पर नफ़े का मुतालबा करना, इसको इस्लाम अखलाकी लिहाज से कबूल नहीं करता, क्योंकि कर्ज अपनी ज़ात में दूसरे की मदद करने का अमल है, ये कोई कारोबारी अमल नहीं है। एक शख्स ने अपनी मदद के लिए आपसे दरख्वास्त की है, मदद उसने अपने किसी ज़ाती काम के लिए मांगी है, किसी कारोबार के लिए मांगी है, वो मदद मांग रहा है। मदद की अखलाकियात ये है कि आप मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए, और अगर आप कर्ज के तौर पर ही मदद करने के लिए आमादा हैं तो उस पर नफ़े का तकाजा ना करें, ये उसूल। अब जब तक आप बैंकिंग को इस बुनियादी चीज़ से नहीं निकालेंगे, जो तदबीर चाहे कर लें वो हीला बन जाएगी, इसलिए कि जो उसकी असल है वो कर्ज पर कायम है। तो मेरा नुक्ता नज़रिया, और मैंने इसको लिखा भी है अपनी किताब मकामात में, کہ بینکنگ کو پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ پر چلنا چاہیے. وہ پہلے اپنے اس بنیادی تصور کو دور کرے. اس کے بعد جو آپ کی موجودہ کمرشل بینکنگ ہے یہ چند اصلاحات کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو جس کو آپ اسلامک بینکنگ کہتے ہیں اس میں بھی اس بنیادی بات کو مان لیا گیا کہ قرض لینا دینا ہے. اب قرض لینا دینا ہے تو پھر آپ جدھر سے بھی رخ کریں گے سود آئے گا, اور جب سود سامنے آئے گا تو آپ صرف ہیلا کریں گے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. کمرشل بینکنگ میں پہلے اس بنیادی چیز کو مان لیجئے کہ اب یہ قرض دینے کا معاملہ نہیں رہا, یہ فائنانسنگ ہے, اور فائنانسنگ پرنسپل سیکیور ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو میں پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ پر موجودہ کمرشل بینک کو استوار کرنے کو بالکل درست سمجھتا ہوں. میرے نزدیک اب اس کو قرض کی نفسیات اور قرض کی ٹرمینالوجی سے نکل جانا چاہیے. لیکن نہ کمرشل بینکنگ کے ماہرین اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں, اور نہ ہمارے ہاں اسلامی بینکنگ کے علمبردار اس صورتحال کو سمجھ کر اس کا یہ حل قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس وجہ سے جو صورتحال ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. عامۃ الناس کا جہاں تک تعلق ہے, ایک آدمی کہتا ہے یا ایک ادارہ کہتا ہے کہ ہم سود نہیں دیتے, ہم تو آپ کے پیسے کو کسی کاروبار میں لگا دیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ کا اطمینان ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھا لیجیے. عام آدمی کو زیادہ مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. تاہم اصل حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کہ جب تک آپ بینکنگ کو قرض پر استوار کریں گے, اس میں جو ہیلا بھی آپ کریں گے وہ ہیلا ہوگا, وہ اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرے گا. حقیقت اس وقت تبدیل ہوگی جب آپ بنیادی عمل کو تبدیل کر دیں گے. یعنی جب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں آپ بینک قرض دینے کا کام نہیں کرتے, وہ فائنانسنگ کرتے ہیں, اور فائنانسنگ کے یہ اصول ہیں. اچھا, ہر فائنانسنگ کے عمل پر یا انویسٹمنٹ کے عمل پر یہ بحث ہو جاتی ہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ منصفانہ ہے یہ منصفانہ نہیں ہے. وہاں پھر بحث کا دائرہ تبدیل ہو جائے گا. یعنی وہاں بحث یہ نہیں ہوگی کہ یہ سود ہے یا نہیں, کیونکہ سود کا تعلق قرض سے ہے. اب بحث یہ ہوگی کہ جو آپ نے اس وقت شراکت کا یا فائنانسنگ کا یا سرمایہ کاری کا طریقہ اختیار کیا, یہ طریقہ منصفانہ ہے یا منصفانہ نہیں ہے. تو بحث کا میدان بالکل تبدیل ہو جائے گا. یہ جب تک اپنی بنیاد سے تبدیل نہیں ہوتا اس وقت تک یہی صورتحال رہے گی. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم بہت اچھا نیکی کا سفر کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ہیلا بازی ہے. یہ بحث ختم نہیں ہو سکتی. پہلے اس بنیادی مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے گا کہ کیا آپ بینکنگ کا نظام قرض پر ہے یا پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ پر ہے.
جب بینک میں کوئی شخص جاتا ہے جس کو اسلامی بینکنگ سسٹم کہتے ہیں, تو بینک والے اس کی وضاحت نہیں کرتے کہ ہم آپ کے پیسے کو کس طرح سے کہاں پر انویسٹ کریں گے. تو آدمی تو پیسے دے آتا ہے, اب جو کچھ وہ کرتے ہیں یا جس طریقے سے بھی کرتے ہیں اس میں ہر سال وہ تھوڑی سی کمی بیشی کر کے منافع کے نام سے لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو اس میں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مضاربہ ہے یا مشارکہ ہے یا کس طریقے سے پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے.
ان کا بیان ہے, انہوں نے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے. دیکھیے, میں نے آپ سے پیسے لیے اور اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ میں کاروبار میں لگا رہا ہوں, میں آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں جو کچھ نفع ہوگا دے دیا کروں گا. اب میں اس کو کس طرح استعمال کر رہا ہوں, جو کچھ آپ کے علم میں ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں, جو علم میں نہیں ہے اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. یہ عام آدمی کے لحاظ سے جواب ہے, لیکن اصل حقیقت وہی ہے جس پر میں نے تبصرہ کر دیا. عام آدمی کے بارے میں میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی ایسا موقع ملتا ہے کہ جس میں وہ اپنے لیے کوئی اسباب پیدا کر لیتا ہے اور ایک دوسرا آدمی ایک بیان دے رہا ہے, تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی.
ٹھیک, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نبی محترم کے زمانے میں کیش اور بارٹر سیل دونوں ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں, خاص طور پہ یعنی اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو حدیث میں نقل ہوئی ہیں ہمارے پاس, جس میں جنس کا بدلہ جنس کے حوالے سے بھی وضاحتیں موجود ہیں. اس بیک گراؤنڈ میں ایک تو اس کی وضاحت کر دیجئے.
دونوں طریقے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے جاری ہو گئے, اور بارٹر کا مبادلے کا طریقہ بھی تھا. آپ اپنی گندم لے گئے, دوسرے سے کھجور لے آئے. تو یہ دونوں طریقے ایک لمبے عرصے تک جاری رہے ہیں. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صدیوں تک جاری رہے ہیں, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ پھر موجودہ پیپر کرنسی وجود میں آ گئی.
صحیح. اور دوسری جو ہمیں احادیث کے اندر جو ملتے ہیں ٹیکسٹ, جو احادیث کا ٹیکسٹ ملتا ہے, اس میں بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا بخاری یا صحیح ستہ یا باقی کتابوں کے اندر. تو وہ جو بات کہی گئی ہے جو نریٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ اگر ہم نے تلاش کرنا ہے تو اس حوالے سے کوئی آپ یعنی بتا سکیں گے کہ کون سے یعنی کوئی ریسورس اس کو یوز کیا جائے یا کیا ماخذ ہے کہ جس سے اس کو بات کو سمجھا جائے کہ کس موقع پہ یہ بات کہی گئی تھی.
پہلے تو یہ جان لیجیے کہ جس کو آپ حدیث کہتے ہیں وہ چیز کیا ہے.
جی
دیکھیے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد, بلکہ آپ کی موجودگی میں بھی دوسرے علاقوں میں جو لوگ مل کے گئے ہیں, انہوں نے جو کچھ سنا, جو کچھ سمجھا, جو کچھ دیکھا, اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا. یعنی یہ ان کی نریشن ہے. یوں نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ان کو لکھوا دی ہے, کوئی چیز ان کو یاد کرا دی ہے, جیسے قرآن مجید ہے. ان کی نریشن ہے, انہوں نے جا کے بیان کر دی ہے. اب یہ کہ ان کی مرضی ہے, وہ کسی بات کو آدھا بیان کر دیتے ہیں, کسی کو پورا بیان کر دیتے ہیں. کبھی دو یا چار یا پانچ آدمی سن کے آئے ہوتے ہیں, ایک شخص اتنا بیان کر دیتا ہے, دوسرا اس میں کچھ تبدیلی کر دیتا ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ سب کو جمع کر لیں, یعنی جو بھی آپ کے پاس نیریٹیوز موجود ہیں ان سب کو جمع کر لیں, اس سے بڑی حد تک مسئلہ حل ہو جاتا ہے, ورنہ پھر قرآن کی روشنی میں فیصلہ کر لیا جاتا.
جیسے ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ دو افراد آئے اور شادی کی اجازت کے لیے کہ میں کرنا چاہتا ہوں, ایک کو آپ نے اجازت دے دی کچھ کام کرنے, وہ کر کے آ گیا, آپ نے شادی کی اجازت دے دی, ایک کو آپ نے اجازت نہیں دی ان کے رویے کی بنیاد پہ. تو یعنی جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ہمیں کتاب میں نہیں ملتا, ٹیکسٹ ملتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا, لیکن کیا اس کی گراؤنڈ تھی کہ جس کی بیس پہ مختلف ڈیسیجن کیے گئے ایک ہی معاملے کے اوپر, یعنی اس چیز کو اگر دیکھنا ہو تو اس کے بارے میں کیا ہمارے پاس سورس اویلیبل ہے؟
عقلی اصول پر دیکھیے, یعنی جب میرے پاس ایک شخص آتا ہے کوئی مشورہ لینے کے لیے آتا ہے تو میں اس کے احوال کے لحاظ سے مشورہ دیتا ہوں.
جی,
یعنی ہر موقع کے اوپر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دینی حکم نہیں بیان کر رہے ہوتے تھے, آپ ایک بزرگ کی حیثیت سے مشورہ بھی دیتے تھے, رائے بھی دیتے تھے. بارہ ایسا ہوا ہے کہ گھریلو معاملات میں آپ نے ایک بات کہہ دی, بڑا مشہور واقعہ ہے, یہ ایک صحابیہ کو آپ نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ معاملات جاری رہنے چاہیے, یہ گھر یا نکاح ایسی چیز نہیں کہ اس کو یوں ہی توڑ دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا مشورہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میرے لیے اس کو قبول کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات ہم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں, تو اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہر موقع کے اوپر ایک قانون نہیں بیان کیا جاتا, لوگوں کے لحاظ سے, ان کے حالات کے لحاظ سے رائے بھی دی جاتی ہے, مشورہ بھی دیا جاتا ہے. تو جب آپ کو کسی چیز کے تمام پہلو مل جائیں, میں نے ابھی آپ کے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ کچھ لوگوں نے آپ کی بات سنی ہے, وہ پانچ سات آٹھ دس لوگ بھی ہو سکتے ہیں, انہوں نے مختلف جگہوں پر وہ بات بیان کی ہے, آپ اس سارے ذخیرے کو جمع کر لیں, اس سے بڑی حد تک پس منظر معلوم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی جگہ نہیں معلوم ہوتا تو پھر بھی کچھ اصول ہیں. مثلا ہم دیکھیں گے کہ کیا جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ قرآن مجید کے کسی اصولی حکم کے تحت آتی ہے, اس کی روشنی میں سمجھ لی جائے گی. وہ کسی عقلی مقدمے پر مبنی ہے, اس کی روشنی میں سمجھ لی جائے گی. وہ انسانی فطرت کا کوئی تقاضا ہے جس کو بیان کیا گیا ہے, اس کی روشنی میں سمجھ لی جائے گی. تو یہ جو روشنی حاصل کرنی ہے آپ نے, وہ اگر خود آپ کو اس واقعے سے نہیں ملی, کیونکہ وہ لوگ بیان کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داری نہیں تھی بیان کرنا, انہوں نے اپنے شوق سے بیان کیا ہے. آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہاں سے جائیں گے, آپ نے یہاں کچھ باتیں سنی ہیں, اپنے طریقے سے آپ بیان کر دیں گے. اب وہ دو چار پانچ دس لوگوں کے ہاں جب وہ چیزیں چلی جائیں گی تو کچھ سوالات پیدا ہو جائیں گے. دیکھیے نا, مثال کے طور پر ہم مسند احمد بن حنبل کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ابتدا ہی میں روایت آنی شروع ہو جاتی ہے کہ رات کے وقت دیا بجھا کے سونا چاہیے, رات کے وقت دیا بجھا کے سونا چاہیے. اب بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کیا کوئی مذہبی حکم ہے, ماؤں کو ضرورت ہوتی ہے رات کے وقت, اور بھی بعض ضروریات ہو سکتی ہیں, بوڑھوں کے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو آگے چل کر جب پوری بات سامنے آتی ہے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور نے پوری بات یہ فرمائی تھی کہ دیکھو رات کے وقت دیا بجھا کے سویا کرو, یہ دیے نہیں تھے جو آپ جلتے ہیں, دیا بجھا کے سویا کرو, کیونکہ بعض اوقات
چوہا
آتا ہے اور وہ آ کر فتیلا پکڑتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک بالکل عام مشاہدے تجربے کی چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے ایک ہدایت دی. ایسی چیزیں عام طور پر جب تمام روایات کو آپ جمع کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتی ہیں. یہ ہسٹوریکل کرٹیسزم کا طریقہ ہے, یعنی جو تاریخی مواد آپ کو ملتا ہے آپ ایسے ہی اس کو دیکھتے ہیں, تمام افراد کو جمع کرتے ہیں, تمام بیانات کو جمع کرتے ہیں. بات واضح ہو گئی, بہت اچھی بات ہے. نہیں واضح ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ پھر دو اصول ہیں کہ علم اور عقل کے مسلمات کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے, قرآن مجید کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے, یہی طریقہ.
اچھا جاوید صاحب, ایک کوشچن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ سے لیتا ہوں میں کوشچن. یہ ایک ای میل پہ کوشچن آیا اور یہ صاحب جو ہے وہ آپ کا تبصرہ جاننا چاہ رہے ہیں. سعودی عربیہ میں جو حالیہ اقدامات ہو رہے ہیں اس کے جو حوالے سے آپ کا تبصرہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے وہاں پر اب جو ہے وہ عورتوں کو ڈرائیونگ کی بھی آزادی مل گئی, ان کے لیے جو ہے وہ ایک اسپورٹس کمپلیکس بن گیا, اسٹیڈیم ہے, سینما ہاؤسز کھل گئے, وہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے گیمبلنگ سینٹرز کی بھی بات ہو رہی ہے. تو ایک دم سے یہ جو سعودی عربیہ کا جو پہلے انوائرمنٹ تھا, جو ماحول تھا, اب ایک دم سے یہ ساری آزادی جو دی جا رہی ہے, آپ کا تبصرہ کیا ہے اس پر؟
دیکھیے, پہلے تو اصولی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جب آپ نظم ریاست قائم کرتے ہیں تو آپ کو کبھی لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ اصولی بات سمجھ لینی چاہیے. ریاست اس لیے نہیں قائم کی جاتی کہ وہ لوگوں کے اخلاقی معاملات میں اس طرح کی مداخلت کرے گی, اصول میں یہ بات ٹھیک نہیں. میں نے ایک مذہب کو قبول کیا ہے, اس مذہب پر عمل کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کرنا میرا کام. مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے روزہ رکھنا ہے, مجھے حج کرنا ہے, مجھے نیکی اختیار کرنی ہے. میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے مجھے ایک ہدایت فرمائی ہے تو یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں گا. اگر میں کسی وقت اس میں کوتاہی کروں گا تو یہ خدا کے حضور میں میری کوتاہی ہوگی, اور اس پر مجھے اسی پہلو سے آپ بھی توجہ دلا سکتے ہیں, حکومت بھی توجہ دلا سکتی ہے, علماء بھی توجہ دلا سکتے ہیں. اس طرح کی چیزوں کو قانون کا مسئلہ جب آپ بنائیں گے, نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہلے مرحلے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے تو ایک گھٹن پیدا کر دیں گے, دوسرے مرحلے میں اسی طرح اس سے نجات حاصل کرنے کی تدبیریں کریں گے. تو اس لیے پہلے اصولی بات سمجھ لیجئے کہ ریاست یا حکومت کا جو نظم آپ قائم کرتے ہیں اس میں قانون سازی کی بنیاد صرف دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ آپ حق تلفی کے ازالے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں, یعنی کسی کا حق تلف ہو رہا ہے, آپ اس کے لیے قانون بنا رہے ہیں, ضابطے بنا رہے ہیں, اور وہاں حکومت کو مداخلت کرنی چاہیے. دوسرے یہ ہے کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو پیش نظر رکھ کے آپ قانون سازی کر رہے ہیں.
روایتوں میں کیوں آتا ہے کہ وہ شراب پینے پہ حضرت عمر کے زمانے میں کوڑے بھی مارے گئے؟ یہ اس طرح کی روایت ہمیں ملتی ہیں, اور بہت ساری روایتیں ملتی ہیں. تو اخلاقی اصول جو آپ فرما رہے ہیں, شراب اگر میں پی رہا ہوں تو یہ تو میرا اخلاقی میرا مسئلہ ہے نا, میں کسی کی جان مال عزت آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہا, میں کوئی حق تلفی نہیں کر رہا, میں خود شراب پی رہا ہوں, تو سزا دینے کا اختیار تو پھر نہیں ہے حکومت کے پاس.
دیکھیے آپ نے یہ شراب نوشی کا ذکر کیا, ذرا اس مجلس کے احوال پڑھیے جس میں صحابہ کرام اس پر قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں گفتگو ہوئی ہے باقاعدہ کہ اس کے لیے سزا کس اصول پر مقرر کی جائے. یہ خود سیدنا عمر کے زمانے میں باقاعدہ بحث ہوئی ہے, اس کی تفصیلات موجود ہیں. آپ چاہیں تو میری کتاب برہان میں دیکھ لیں, میں نے پورا واقعہ نقل کر دیا ہے. اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا استدلال کیا, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ شراب پی لیتے ہیں, نشے میں دھت ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جو منہ میں آتا ہے کہتے ہیں, لوگوں کی بہو بیٹیوں پر تہمتیں لگاتے ہیں, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے چونکہ تہمت لگانے پر 80 کوڑے کی سزا مقرر کی ہے تو ان کو بھی یہی سزا دینی چاہیے. یہ استدلال خود بتا رہا ہے کہ حق تلفی کے اصول پر یا بغی کے اصول پر, زیادتی کے اصول پر قانون سازی ہو رہی ہے. آپ اس میں اختلاف کر رہے ہیں.
وہ سزا شراب پینے پر نہیں ہے, وہ تہمت لگانے پر ہے.
انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تو سد ذریعہ کے اصول پر انہوں نے اس پہ سزا مقرر کی. جب بھی آپ کوئی سزا مقرر کریں گے آپ کو اسی مرحلے سے گزرنا ہوگا. دیکھیے سد ذریعہ کے اصول کو سمجھ لیجئے. یہ ٹریفک کے آپ کے جتنے قوانین ہیں یہ کس اصول پر بنے ہوئے ہیں؟ یہ اس اصول پر بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کسی قاعدے ضابطے کی پابندی نہیں کریں گے
تو حادثہ پیش آئے گا.
تو قدیم زمانے میں تو چلیے ادھر سے آپ نے اپنا گھوڑا نکال لیا, ادھر سے انہوں نے اپنا گدھا نکال لیا, اب اس کا شدید اندیشہ ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے, اس میں جان کا اتلاف ہوگا. تو سد الذریعہ یعنی اس کو روکنے کے لیے آپ ٹریفک کے قوانین بنا دیتے ہیں.
ٹھیک,
بالکل اسی طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نشے میں اگر باہر نکلے, اس وقت بھی پوری دنیا میں نشے میں آپ ڈرائیونگ کریں گے مثال کے طور پر, تو قانون موجود ہے. تو اس میں بحث یہ ہو سکتی ہے کہ پابندی کس جگہ سے لگانی ہے. دیکھیے قانون کی سطح پر یہ بات کہ مجھے ایک قطرہ شراب بھی نہیں پینی, یہ مذہبی حکم ہے, میرے پروردگار کا ہے. اس پہلو سے تمام تر چیزوں میں اپنے ربی کے سامنے جواب دے, یہ مذہب کا مسئلہ ہے. جس وقت نشہ کر کے آپ باہر نکلتے ہیں وہاں کیا معاملات پیش آ جائیں گے, کسی کا حق تلف ہوگا, کسی کے خلاف آپ کو اقدام کریں گے, یہاں یہ جرم بنے گا. اور جرم کے لیے جس طرح جرم کے ارتکاب کے بعد قانون بنایا جا سکتا ہے, سد ذریعہ کے اصول پر بھی قانون بنایا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ اصول ہے. اس اصول کو نہ ہمارے ہاں طالبان نے ملحوظ رکھا, نہ ایران میں جو حکومت قائم ہوئی انہوں نے ملحوظ رکھا, نہ اس کو سعودی عرب میں جب یہ حکومت قائم ہوئی انہوں نے ملحوظ رکھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اور آپ ایک نظم حکومت قائم کر رہے ہیں تو آپ دین کے وہ احکام جن کا تعلق ہے ہی حکمرانوں سے ان کو آپ اپنائیں, ان کو آپ اختیار کریں. افراد کا جہاں تک تعلق ہے ان کو تلقین اور نصیحت کی جا سکتی ہے, وہ ممبر پر کی جاتی ہے. اسی لیے ریاست میں جمعہ کا ممبر حکمرانوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. علماء تلقین کرتے ہیں, اس میں قانون نہیں بنایا کرتے. جب آپ بنائیں گے زمانہ کچھ گردشوں سے گزرے گا, اس کے بعد آپ کو یہی کرنا پڑے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ قانون کہ خواتین ڈرائیونگ نہیں کرے گی, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟
نہیں.
حدیث میں لکھا ہوا ہے؟
نہیں.
یعنی سد ذریعہ کے اصول پر یہ بنا دیا گیا, اور اس میں پیش نظر کیا ہے؟ یعنی ایک خاتون کی اخلاقی حفاظت, یہ ریاست کا کام ہی نہیں. ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ کسی فتنے کو روکنے کے لیے، کسی فساد کو روکنے کے لیے، بغی جس کو قرآن کہتا ہے، سرکشی کو روکنے کے لیے، لوگوں کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے قانون سازی کرے۔ یہ قانون بجائے خود غلط تھا۔ دیکھیے میں پھر عرض کر دوں، یعنی مذہبی قانون کی حیثیت سے ایک چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، مجھے اس کو اختیار کرنا ہے اس مذہب کے ماننے والے کی حیثیت سے، میرا معاملہ وہاں میرے پروردگار کے ساتھ ہے۔ وہ چیزیں جو جرائم بنتی ہیں، یہی گناہ اور جرم کا فرق ہے نا، یعنی گناہ تو میرے رب نے ایک بات کہہ دی ہے، میں نے اس کی خلاف ورزی کی، میں اس کو مانتا ہوں تو یہ گناہ ہے، لیکن
جی
جرم کوئی چیز اس وقت بنتی ہے جبکہ یا وہ حق تلفی کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو ریاست کی جورسڈکشن جرائم ہے، جب ریاست جرائم کے بجائے گناہوں کے بارے میں قانون سازی کرے گی تو اس کا انجام وہی ہوگا جو اس وقت ہوا ہے۔ میں تو ہمیشہ اس سے اختلاف کرتا رہا ہوں، بارہا میں نے یہ کہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے، نہ آپ کو وہ لوگ جو فٹ بال کھیلنے کے لیے میدان میں اترے ان کی نکریں ماپنی چاہیے، نہ آپ کو لوگوں کی داڑیاں ماپنی چاہیے، نہ آپ کو ان کی شلواریں ماپنی چاہیے، یہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے۔
نہیں میں
یہ معاملات سرتاسر شخصی ہیں، ان میں میری ایک رائے ہو سکتی ہے، آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے، میں اپنی رائے کی پابندی کروں گا، آپ اپنی رائے کی پابندی کریں گے۔ یہ بات کہ خواتین محرم کے ساتھ سفر کریں گی یا نہیں کریں گی شخصی معاملہ ہے، یہ اس خاتون کو فیصلہ کرنا ہے، اس کی تحقیق کے مطابق اگر یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اس پر عمل کرتی ہے اس پر عمل نہیں کرتی۔ اگر وہ کسی چیز کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اپنے رب کے سامنے جواب دے ہے، حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پابندی لگائے۔ چنانچہ دیکھیے اس وقت بھی دسیوں لوگوں کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ اس قانون کی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں حج اور عمرے پہ جانے کے لیے، اور اس کے لیے جھوٹے ڈکلریشن دیتے ہیں، یعنی اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی تعلق والے کو، کہیں بھائی بنا کے، کہیں باپ بنا کے یہ سفر کیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ شخصی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں، پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے، ورنہ یہی کچھ ہونا ہے، اور ہر حکومت جو اس طرح کی پابندیاں لگائے گی اس کا آخری انجام
ایک 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 اس میں ذرا وضاحت کیجئے گا جاوید صاحب۔ آپ ایک طرف یہ فرما رہے ہیں کہ شخصی قوانین پر یہ حکومت کچھ نہیں آپ کہے گی، وہ جو ایک حدیث کا آپ تشریح جس طرح جو بتاتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ جی جب تم برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو، پھر زبان سے، پھر وہ دل میں برا جانو، آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایک دائرہ اختیار کے اندر یہ بیان کی جاتی ہے، حکومت کا دائرہ اختیار وہ پوری کی پوری ریاست ہے، حکمران جو ہے اس پوری ریاست کا وہ دائرہ اختیار اس کا ہے، تو حکمران کو اب اس حدیث کے اندر دیکھیں تو حکمران کو یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی برائی دیکھو، یہ نہیں کہا گیا کہ اخلاقی برائی دیکھو یا جان مال عزت آبرو والی برائی دیکھو، یہ نہیں کہا گیا، کہا کوئی بھی برائی دیکھو اسے ہاتھ سے روک دو۔ تو کیوں نہیں حکمران یہ بنائے گا، اگر کوئی شراب پیے گا تو حکمران اسے پکڑے گا، اسے سزا نافذ اس پہ ہوگی، اس شخصی آزادی کے تحت تو پھر میں پرمٹ مانگوں کہ جی مجھے شراب خانہ کھولنے کی اجازت دی جائے، حکمران جو ہے وہ مجھے اجازت بھی دے گا اور وہ یہ کہے گا کہ جی زبیر صاحب کی شخصی آزادی ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، وہ دائرہ اختیار پھر کہاں گیا، وہ حدیث کہاں گئی؟
شراب پر ہم گفتگو کر چکے ہیں،
جی
میں نے عرض کر دیا ہے
جی
کہ اس میں چونکہ آدمی نشے میں ہوتا ہے اور نشے میں وہ باہر نکلے گا تو کچھ خرابیاں پیدا کرے گا، اس وجہ سے صحابہ کرام نے اس کو جرم قرار دیا، میرے نزدیک ان کے استدلال میں غلطی نہیں ہے۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں اس کے بعض حصے ہیں جن پہ اسی طرح قانون سازی کی جاتی ہے، امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، وہ کرنی پڑتی ہے۔
دوسرے جرائم لے لیں آپ، جیسے اگر میں بغیر نکاح کے اگر رہنا چاہوں کسی کے ساتھ،
میری گزارش سنیے نا، پہلے آپ اس کو اصولی طور پر سمجھ لیں، یہ ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس جگہ کیا کام لوگوں کے لیے خرابی کا باعث بن رہا ہے۔ میں نے یہی اصول بیان کیا، اب آپ نے جو استدلال کیا وہ لفظ منکر سے کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں تو صرف برائی کہا گیا ہے، منکر ہر برائی نہیں ہوتی۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید جب لفظ معروف اور منکر استعمال کرتا ہے تو اس کا ایک مطلب ہے، معروف کا مطلب ہے وہ اچھی باتیں جو عالمی سطح پر، عالمگیر سطح پر مانی جاتی ہیں،
ٹھیک ہے،
یعنی پوری انسانیت کو اس کے لیے کسی مذہبی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بھلائی کی باتیں ہیں، جیسے سچائی ہے، دیانت ہے، اس طرح کی چیزیں۔ منکر کا مطلب ہے وہ چیزیں کہ جن کو انسانی فطرت ہمیشہ سے برائی سمجھتی رہی ہے، جن پر عالمگیر اتفاق ہے۔ تو پہلی تو بات یہ سمجھ لیجیے، اچھا اب آپ نے کسی منکر کو روکنا ہے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ منکر ہے کس نوعیت کا، یعنی ملاوٹ ایک آدمی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فریب کاری کر رہا ہے، کیوں نہیں روکیں گے اس سے؟ اصل میں منکر کا لفظ بولتے ہی ہمارے ذہن میں کچھ مذہبی تصورات آ جاتے ہیں، سینکڑوں برائیاں ہیں کہ جو لوگوں کی حق تلفی کا باعث بنتی ہیں، لوگوں کے خلاف جان مال آبرو کی زیادتی کا باعث بنتی ہیں، वो सब मुनकर के तहत आएंगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है कि जो उस उसूल के तहत नहीं आती तो उसमें रियासत भी तलकीन ही करेगी। यानी जब बातें बिलिजमाल किसी जगह बयान की जाती हैं तो फिर उनको बाकी तफसीलात की रोशनी में समझा जाता है। आपके जब वकला बहस करने के लिए खड़े होते हैं आईन में कानून में, तो क्या यही काम करते हैं कि एक जगह से दो सतरें पकड़ लेते हैं और उसके बाद उस पर एक पूरा महल उस्तवार कर देते हैं? भाई उस बात को देखा जाता है कि जो बात कही गई है वो दूसरे उसूलों पर पूरी उतरती है या नहीं उतरती, अल्लाह की किताब में क्या कहा गया है, इस्लाम का पूरा दायरा क्या है। तो उसमें जितने मुनकरात हैं, पहली बात यह है कि वो है क्या, वो मजहबी अहकाम नहीं, वो चीज़ें हैं कि जो आलमी सतह पर इंसानी सतह पर बुराई समझी जाती हैं, पहली बात ये। और दूसरी ये कि उनमें भी ये कैटेगरीज मौजूद होंगी कि कौन सी चीज़ है जिसमें मिसाल के तौर पर तलकीन तक महदूद रहना है और कौन सी चीज़ है जिसमें आगे बढ़कर उस जुर्म को रोकना है। तो जरायम की नौयत की चीज़ों को रोका जाएगा, गुनाह की नौयत की चीज़ों के बारे में तलकीन और नसीहत का तरीका इख्तियार किया जाएगा। इस तरह की तख्सीसात हर हुक्म में लगाना होती हैं और लाजमन लगानी चाहिए। ये दीन को समझने का कोई तरीका नहीं है कि आप एक जुमले को पकड़ें और उसके बाद उस जुमले से सब चीज़ें बरामद करना शुरू कर दें। तो मुनकर से रोकेंगे, कोई शुबा नहीं है। पहली बात यह है कि मुनकर होता क्या है, इसको मुतय्यन करेंगे। तो ये जितने अहकाम की आपने मिसालें दी हैं, यानी ड्राइविंग करना जायज़ नहीं है, ये आलमी सतह पर कब से मुनकर हो गया था? अब आप बड़ी में से जो शराब की आपने मिसाल दी, जरा कुछ और मिसालें दीजिए ताकि उनका
मिसाल के तौर पर, मैं दो लोग हैं वो अपनी शख्सी आजादी के बुनियाद पर ये चाहते हैं कि वो बगैर शादी किए एक साथ रहना चाहते हैं, उसमें वो किसी की जान माल इज्जत आबरू के खिलाफ तो कोई इकदाम नहीं कर रहे, वो अलग से रह रहे हैं अपना सुकून से रह रहे हैं।
बहुत मुश्किल से आप इसको तलाश कर सके, मुझे इसको तजिया करने दीजिए
जी।
देखिए बात यह है कि आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ बदकारी को जुर्म करार दे दिया गया, यानी वो सिर्फ गुनाह नहीं रहा, जना को बदकारी को कुरान ने जुर्म करार दिया है।
ठीक,
ये समझना पड़ेगा क्यों जुर्म करार दिया, यानी ये गुनाह से आगे बढ़ के वो क्यों हुआ। इसलिए कि वो हक तलफी का जरिया बनता है, यानी चूंकि अल्लाह ताला ने जो नज्म कायम किया है उस नज्म के तहत शादी का इदारा वजूद में आना है। अल्लाह ताला अपनी तख्लीकी स्कीम के लिए लाजिम कर रहा है कि चूंकि मुझे बच्चा तुम्हारी आगोश में देना है इसलिए इसको शादी के जरिए से पैदा करो। ये खुदा का बनाया हुआ कानून है, शादी के जरिए से पैदा करो में लाजिम है कि दोनों के दरमियान वफादारी का ताल्लुक हो। ये ताल्लुक मजरूह होता है जब आप जिनसी मामलात को बीवी से अलग ले जाते हैं।
ठीक,
अब आप फरमाएंगे कि शादी के बाद तो ठीक है, समझ में आ गया, शादी से पहले क्यों? शादी से पहले सदन लजरिया, इसलिए कि ये एक ऐसी चीज है जुआ शराब और औरत कि ये एडिक्शन पैदा कर देते, तो इसलिए ज़रूरी है कि इनमें सद्दे ज़रिया के तौर पर इब्तिलाई से रोक दिया जाए। वो कौन सा स्विच इंसान के अंदर लगाया जाएगा कि शादी से पहले तो वो हर जगह मुंह मार रहा और अचानक एक दिन स्विच ऑफ कर दिया जाए, ये चूंकि हो नहीं सकता तो इसलिए इब्तिदा से उसको जुर्म करार दे दिया गया। तो ये जुर्म है, लिहाजा इसकी मिसाल भी नहीं देनी चाहिए। तो शराब की मिसाल, बदकारी की मिसाल नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारे यहाँ वो इस्तदलाल मौजूद है जिसमें हम इसमें रियासत की मुदाखलत को जायज़ से आगे बल्कि वाजिब समझते हैं। क्यों समझते हैं? उसके दलाइल ले लीजिए हमसे। तो बहस इस पर हो रही है कि फलां जुर्म उस दायरे में आता है या नहीं आता, इसमें आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसी उसूल पर अल्लाह ताला ने इसको जुर्म करार दिया है। जना हमारे यहाँ सिर्फ गुनाह नहीं रहा, बदकारी सिर्फ गुनाह नहीं रही, उसके ऊपर 100 कोड़े की सजा कुरान ने बयान कर दी है। तो ये अब जुर्म है। जुर्म क्यों है? इसलिए कि इसमें हक तलफी होती।
ठीक,
यानी या मियाँ बीवी की करेगा या बीवी मियाँ की करेगी। और मैंने अर्ज कर दिया कि शादी से पहले सद्दे जरिया के उसूल पर पाबंदी लगाएंगे, ऐसे ही जैसे हमने ट्रैफिक के कवानीन बनाए हैं। आप कह सकते हैं कि जी मेरा तो मामला यह है कि मैं ऐसी महारत रखता हूँ, मैं सारा दिन गाड़ी चलाऊंगा, कभी दाएं कभी बाएं, लेकिन मैं एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा, आपको रोका जाएगा, इसलिए कि इसमें इम्कान है। तो यही सूरत हाल जो है ये बदकारी के मामले की है। तो ना बदकारी की मिसाल देनी चाहिए ना शराब की।
ठीक,
बाकी जो शख्सी मामलात हैं जो मेरी जात तक महदूद रहते हैं, मसलन देखिए कि एक आदमी का निकाह करने का तरीका है, भाई अहले तशय्यो का एक तरीका है, अहले सुन्नत का एक तरीका है, आपकी रियासत में हिंदू हो सकते हैं, आपकी रियासत में, इसमें जो शख्सी कवानीन है लोगों को उन पर अमल करने दीजिए। आपके पास कोई नज़ा आएगी, यानी किसी जगह कोई आदमी या औरत आकर ये कहेगी कि मेरा हक तलफ हो गया है या मेरे साथ कोई ज्यादती हुई है, अब रियासत की जुरिस्डिक्शन शुरू होती है। ये वाज़े फ़र्क मलहूज न रखने के नतीजे में हमारे यहाँ इस पिछली 2 सदियों में जितनी भी रियासतें वजूद में आई या हुकूमतें वजूद में आई हैं जिन्होंने शरई कवानीन नाफिज करना चाहे हैं वो नाकाम हो गई, ناکامی کی وجہ یہی غلطی ہے. وہ اس میں فرق ملحوظ نہیں رکھ سکے کہ کون سے معاملات ہیں جو ریاست کی جورسڈکشن ہے اور کون سے معاملات ہیں ان کو اشخاص پر چھوڑ دینا چاہیے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ جی. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت سارے اور بھی سوالات ہیں جو میرے پاس ہیں, ہمارے مہمان بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ کے ذہنوں میں بھی یقیناً کچھ سوالات آئے ہوں گے جو اس ڈسکشن سے پیدا ہوئے ہوں گے. یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے گا, ih@duniatv.tv. اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اگلی نشست میں آپ کے ان سوالات کو بھی انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.